بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم. پروگرام ہے حقوق العباد غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے زکات اور صدقہ. جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ ہیں، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب، دونوں میں فرق کیا ہے، زکات اور صدقہ؟
صدقہ ایک عام لفظ ہے، یعنی ہر وہ چیز جو آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حق تھا معاشرے کا جو آپ نے ادا کر دیا.
صحیح.
آپ نے کسی کی مدد کر دی ہے، آپ نے کسی عزیز رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کا طریقہ اختیار کیا ہے، یا آپ نے کسی اور غریب آدمی کے ہاتھ پر کچھ رکھ دیا، یہ سب صدقات ہیں.
صحیح.
زکوٰۃ صدقات کی ایک قسم ہے. یعنی زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ وہ متعین رقم جو اللہ تعالیٰ نے عائد کر دی ہے اور جو آپ کو ہر حال میں ادا کرنی ہے.
صحیح.
یہ ایسے ہی جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، تو عبادت میں ہر طرح کی عبادات شامل ہیں، لیکن ان میں سے پھر نماز جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات میں سے ایک خاص نماز کا آپ ذکر کر رہے ہیں.
صحیح.
بالکل اسی طریقے سے صدقات ایک عام لفظ ہے. ہر طرح کا انفاق، ہر طرح کا خرچ جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، خلق کی بہبود کے لیے کیا جائے، خالق کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، جس میں آپ کا اپنا کوئی مقصد پیش نظر نہیں ہوتا، آپ اپنا بہترین مال یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دیں، آپ اپنے کسی بھائی کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا کسی دین کے کام میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، یہ سب صدقات ہیں.
صحیح.
اور ان میں سے زکوٰۃ ایک متعین چیز ہے جس کی مقدار بھی طے کر دی گئی ہے، جو آپ کو ہر حال میں سوسائٹی کے حوالے کر دیں،
جو آپ پہ فرض ہے. انفاق کا آپ نے ذکر کیا، انفاق فی سبیل اللہ کا بار بار ذکر ہے قرآن میں، اس کو بھی تھوڑا بیان کریں.
دین میں دو ہی چیزیں ہیں، یعنی دین کی بنیادی دو چیزوں پر ہے. ایک یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت ہو، اور دوسرے یہ کہ آپ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کریں.
صحیح.
تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت کا ظہور نماز کی صورت میں ہوتا ہے، اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا ظہور انفاق کی صورت میں ہوتا ہے.
صحیح.
یہ دو ستون ہیں جن پر اصل میں دین قائم ہے پوری طرح.
زکوٰۃ کی تو گاندھی صاحب اتنی اہمیت ہے کہ جگہ جگہ اگر حکمرانوں کی بات ہوئی ہے تو بھی یہ کہا گیا کہ اگر وہ نماز اور زکوٰۃ پہ قائم ہیں تو ان کے ساتھ صبر اور اطاعت سے کام لو. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سختی کے ساتھ جہاد کیا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. زکوٰۃ کی اتنی اہمیت کی ہے.
زکوٰۃ کو کئی پہلوؤں سے سمجھ لینا چاہیے. یعنی دیکھیے، جب ہم سوسائٹی بناتے ہیں، معاشرہ قائم کرتے ہیں، تو معاشرے میں آپ معاشی جدوجہد کر کے کچھ نہ کچھ کماتے ہیں.
بالکل.
وہ آپ کا اپنا مال ہے. دین ایک طرف آپ کے مال کی حرمت قائم کرتا ہے.
صحیح.
یہ ایک فطری تقاضا ہے. یعنی جو مال میں نے کمایا ہے، اپنی محنت سے کمایا ہے، جائز طریقوں سے حاصل کیا ہے، اس کو آپ مجھ سے لے نہیں سکتے، مجھ سے چھین نہیں سکتے.
ٹھیک.
اب آپ نے سوسائٹی کو چلانا ہے، سوسائٹی کو چلانے کے لیے آپ کوئی نظم بنائیں گے. یہ نظم قبائلی سطح پر ہو یا جدید ریاست کی سطح پر، یہ تقاضا کرتا ہے کہ سوسائٹی اس میں کنٹریبیوٹ کرے مالی لحاظ سے.
ٹھیک.
اب سوسائٹی اگر کنٹریبیوٹ کرے گی تو دو شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ تو یہ ہے کہ سوسائٹی اپنی رضامندی کے ساتھ جو جی چاہے دے دے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے بہت سے ادارے ہیں وہ لوگوں کی ڈونیشنز پر چل رہے ہیں.
بالکل.
تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ ریاست کے نظام کو اس پر چھوڑا نہیں جا سکتا.
صحیح.
یعنی ابتدا میں تو یہ ممکن تھا کہ چھوٹا سا معاشرہ ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ چھوٹا سا قبیلہ ہے، تو وہاں لوگوں نے جو کچھ کمایا ہے اس میں سے کچھ حصہ دے دیا. لیکن آہستہ آہستہ انسان نے تجربے سے سیکھا کہ لازماً کچھ حصہ لینا پڑے گا.
صحیح.
اور جب آپ وہ لیں گے تو دوسرے کا کمایا ہوا مال بالجبر لیں گے اس سے.
صحیح.
اس سے یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے. چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ٹیکسیشن کی تاریخ ہے، اس میں ایک بڑا خلفشار پیدا ہوا تھا امریکہ میں جب یہ نعرہ لگایا گیا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. یعنی گویا پہلی مرتبہ لوگوں کی رضامندی کو اس میں شامل کیا گیا.
صحیح.
اور یہ کہ ان کے نمائندے اس کو طے کریں کہ کتنا روپیہ یا کتنی رقم یا ان کے مال کا کتنا حصہ ریاست کا حق ہے کہ وہ ان سے لے سکتی ہے،
اور اس کے جواب میں کون سے حقوق ہیں جو ریاست
ان کو دے سکتی ہے. یہ ایک بحث ہے.
صحیح.
اب سوال یہ ہے کہ اس کی کتنی مقدار ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں اب بڑا ظلم کا امکان ہے.
بالکل.
ریاست کے پاس طاقت ہے، ریاست آپ کو جیل میں ڈال سکتی ہے، ریاست آپ کا مال زبردستی چھین سکتی.
بالکل.
ہے تو اتنی طاقت کے ساتھ یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے ایک شخص ڈاکہ ڈالنے آپ کے گھر میں آ گیا ہے.
اور اس میں مثالیں ہیں بھی ایسی، سوویت یونین میں آپ نے دیکھا کہ کتنے مظالم ہوئے کمیونزم کے نام پہ، کیپٹلزم کے نام پہ، لوگوں کے ساتھ بے جا ٹیکسز کے نام پہ جبر.
موجودہ زمانے میں تو مظالم کوئی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے جو بادشاہتیں تھیں، یعنی کسان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے سارا سال محنت کر کے غلہ کمایا ہے اور اس کے بعد بادشاہ کے کارندے آئے اور سارا سارا اٹھا کے لے گئے. یعنی یہ بڑی بدترین صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ ریاست کو آپ اس کا حق دے رہے ہیں کہ وہ اب یہ اقدام کرے. موجودہ زمانے کی ریاستوں میں کیونکہ اب اسمبلیاں وجود میں آ گئیں, کچھ جمہوریت کا دور دورہ ہو گیا, دنیا میں کچھ بین الاقوامی قوانین بن گئے, آپ کے لیے اس طرح کے معاملات کرنا مشکل ہو گیا, لیکن ایک لمبا زمانہ رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں جب یہ فیصلہ کیا کہ ان کے نظم اجتماعی کو چلانے کے لیے جس حصہ مال کی ضرورت پڑے گی وہ کیسے ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم کر دیا. یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ کتنا لینا ہے اس کا فیصلہ پہلے ریاست کرتی تھی, اب اس کا فیصلہ خود خدا نے کر دیا, تاکہ ریاست میں اور عوام میں جو کشمکش پیدا ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے, لوگ بھی اپنا حصہ خدا کا حصہ سمجھ کے ادا کریں, اور ریاست کا بھی یہ حق ختم ہو جائے کہ وہ لوگوں کے اوپر کوئی ظلم کر سکے
اور ذمہ داری محسوس کرے.
اور ذمہ داری محسوس.
ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, حقوق العباد گاندھی کے ساتھ میں آج ہم زکوٰۃ اور صدقات کو ڈسکس کر رہے ہیں. گاندھی صاحب, یہ چیز تو ڈیسائیڈ ہو گئی کہ آپ نے کتنا لینا ہے اور اس کے مقابلے میں آپ نے کیا مراعات دینی ہے لوگوں کو, کیا کیا دینا ہے ان کو, یہ بتائیے کہ اس کے بعد بھی ٹیکسیشن کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟
اس میں میں صرف ایک چیز کی وضاحت کر دوں آپ کے سوال سے پہلے, کہ یہ تو زکوٰۃ کا وہ پہلو ہے کہ جس کے لحاظ سے گویا وہ معاشرے کا ایک حق ہے جو آپ کو معاشرے کے ذمہ داروں کے سپرد کر دینا ہوتا ہے, اس کی اصل یہی ہے. لیکن اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہ خدا کے حوالے سے بات کرتا ہے تو اس نے سارے عمل کو عبادت قرار دے دیا. اس وجہ سے اس کو ہم قانون معیشت میں نہیں لاتے, اس کو ہم عبادات کے ذیل میں ذکر کرتے ہیں. اس میں دونوں چیزیں مل جاتی ہیں, یعنی ایک طرف یہ سوسائٹی کے لیے آپ کا کنٹریبیوشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے, اور دوسری جانب سے یہ اللہ کی عبادت بھی ہے. چنانچہ اس میں پھر کسی خیانت کی کوئی گنجائش نہیں رہتی, جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. آپ خدا کے سامنے جواب دیں, آپ کو یہ حق ادا کریں.
اگر آپ نہیں دیتے, آپ کو چھپاتے ہیں, اپنے مال کو چھپاتے ہیں, حصہ نہیں دیتے, تو آپ خدا کو جواب دیں,
خدا کو جواب دیں. اور اسی کے نتیجے میں ایک اور چیز بھی اس کے اندر پیدا ہو گئی, وہ چیز یہ پیدا ہو گئی کہ آپ چونکہ یہ خدا کا حق ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے, تو اس حق کو ادا کرتے وقت آپ کے دل دماغ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. آپ کو اسے پاکیزہ مال میں دینا ہے, اس میں آپ کوئی چوری کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے. یعنی یہ چیز اس کے اندر آپ سے آپ در آئے گی, اور جب آپ اس ذمہ داری کو ادا کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ نے در حقیقت اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے یہ اقدام کیا ہے. اس میں وہ کشمکش ختم ہو جاتی ہے جو عام طور پر ٹیکسیشن کے معاملے میں ریاست سے متعلق واقع ہو جاتی ہے. اب رہ گیا آپ کا یہ سوال کہ کیا اس کے بعد بھی, تو اصلاً تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ریاست کو اپنا نظم اسی سے چلانا چاہیے. یعنی یہ وہ رقم ہے یا یہ وہ حصہ مال ہے جو بالجبر لوگوں سے لیا جا سکتا ہے, اس میں لوگ انکار نہیں کر سکتے. سیدنا ابو بکر صدیق نے جو اقدام کیا وہ اسی اصول پر کیا ہے. یعنی یہ اسٹیٹ کا حق ہے, یہ اس کو ہر حال میں وصول کر لینا. آپ مسلمان ہیں تو آپ کو صرف اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرنا, آپ کو مسلمان کے حقوق اسی وقت ملیں گے جب کہ آپ زکوٰۃ ریاست کو دینے کے لیے تیار ہوں گے. یعنی آپ جن حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں اس سے پہلے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیجیے. یہی چیز آپ جدید ریاست میں بھی دیکھتے ہیں, وہاں بھی یہی ہے کہ اگر آپ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ حقوق کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے. تو بالکل اسی اصول پر انہوں نے یہ کارروائی کی ہے. یعنی ریاست جس طرح آپ کارروائی کرتی ہے اسی طرح کی ہے, البتہ اس کارروائی میں ایک اور عنصر شامل ہو گیا جو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے, وہ کسی وقت موضوع ہوگا تو اس پہ ہم گفتگو کر لیں گے. ریاست کو اسی کے اندر اپنے ماں, یہ اصل میں چادر ہے جو آپ کو دے دی گئی ہے, آپ نے اس کے اندر پاؤں پھیلانے ہیں. یہ
آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کہاں تک لے جاتے,
کہاں تک لے جاتے.
اور کیا اگر لوگ رضامند ہوں, مزید ٹیکسز گورنمنٹ لگانا چاہے, اس کے جواب میں وہ کچھ مزید مراعات بھی دینا چاہے, اور لوگ اس پہ آمادہ ہوں, تو کیا یہ لوگوں کے اور ریاست کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی کچھ دینا چاہے؟
جی, میں یہ عرض کرنے والا تھا کہ اس کے بعد اگر کوئی ضرورت ہے تو پھر اس ضرورت کے لیے آپ پہلے تو اپیل کیجیے.
ٹھیک,
اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی اپیل کا خاطر خواہ جواب آپ کو نہیں مل رہا ہے, تو پھر آپ لوگوں کی رضامندی سے قانون سازی کر سکتے ہیں.
اچھا,
یعنی ان کے ریپرزینٹیٹو بیٹھے اور جو اسی بنیاد پر اور یہی مینڈیٹ لے کے آئے ہوں, اور پھر وہ ان کی طرف سے یہ فیصلہ کریں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے, اس سے اسٹیٹ کا نظام چلانے میں یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں, اس نوعیت کی ایمرجنسی ہے, اس میں ہم فلاں فلاں ٹیکس لگا رہے ہیں. تو اس طرح یہ قدغن لگ گئی کہ زکوٰۃ کے علاوہ آپ لوگوں کی براہ راست رضامندی کے بغیر ان پر کوئی ٹیکس عائد نہیں کر سکتے.
نہیں کر سکتے. مختصر سا وقفہ لیں گے ناظرین, اور اسی پوائنٹ کو ہم مزید ڈسکس کریں گے کہ کیا جب ایک دفعہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری لگ گئی کہ کسی آفت کے نتیجے میں, سیلاب ہے یا زلزلہ ہے, ہمارے اوپر کچھ مزید ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, تو اس بات کا تعین کہاں سے ہوگا کہ کیا عوام وہ دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، حقوق العباد گاندھی کے ساتھ میں آج ہم زکوٰۃ اور صدقہ ڈسکس کر رہے ہیں. گاندھی صاحب، جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ کوئی ضرورت ہو اس کے تحت جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مزید ٹیکسیشن اپلائی کر دیتے ہیں لوگوں پر. لوگوں کے پہلے ہی حالات خراب ہیں، لوگ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں، گو کہ ان کے اپنے ہی بھائی ہیں جو مصیبت میں ہیں، کہ ان سے مزید ٹیکسز لیے جائیں، تو کیا یہ جائز ہے؟
یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کی صورتحال آپ بتا رہے ہیں.
جی،
اگر آپ نے فی الواقع ایک اچھی ریاست قائم کی ہے اور اس میں آپ زکوٰۃ کے سوا کوئی ٹیکس عام حالات میں نہیں لیتے ہیں، کسی ضرورت کے تحت جبکہ ریاست کے نظام کو چلانے میں دقت ہو رہی ہے، آپ اپیل کرتے ہیں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگ اس طرح کی ریاست کی اپیل کا جواب دیں گے.
صحیح.
لیکن اگر فرض کیجیے ایسا نہیں ہے تو تب آپ ٹیکسیشن کریں گے، یعنی پھر آپ اس کے لیے قانون سازی کریں گے. اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس وقت انتخابات ہوں گے تو سیاسی جماعتیں یہ اپنے منشور میں متعین کر کے لوگوں سے مینڈیٹ لے کر آئیں گی کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس حد تک ہم ٹیکس کے معاملے میں اپنی سفارشات پیش کریں گے. اس اصول کو ایک بار مان لیا جائے تو ٹیکسیشن کا پورا تعلق جو حکومت میں اور لوگوں میں پیدا ہوتا ہے یہ زیادہ لوگوں کی رضامندی پر مبنی ہو جائے گا.
صحیح.
اور جب زیادہ لوگوں کی رضامندی پر مبنی ہوگا تو اس کے نتیجے کے طور پر لوگوں کے دینے کے عمل میں بھی تبدیلی آ جائے گی.
صحیح.
اس وقت ہم جو ریاست کا اور عوام کا تعلق ہے اس میں بڑی دوری دیکھتے ہیں، یعنی اس میں در حقیقت ریاست اپنا کام کرتی ہے اپنے طریقے کے اوپر، سیاستدان لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آمریتیں آ جاتی ہیں، آمریتوں کے اپنے طریقے ہوتے ہیں معاملات کرنے کے. آپ ریاست کا مقصد کیا ہے، کس لیے قائم کی گئی ہے، اس کو بھی کہیں اوپر بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں. جیسے ہمارا ملک ہے اس کو ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنا کے رکھ دیا گیا ہے، دراں حالے کہ اس کو ایک فلاحی مملکت ہونا چاہیے تھا. اس کا اصل ہدف یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کے حالات دیکھے جائیں، غریبوں کو اٹھایا جائے، لوگوں کے اندر مساوات پیدا کی جائے، ان کے اندر دولت کی منصفانہ تقسیم ہو. یہ چیزیں بعید ہو گئیں اور ان کی جگہ ان چیزوں نے لے لی کہ جو در حقیقت بعض حکمران طبقوں کے اپنے کچھ مسائل تھے اور انہیں کو وہ سامنے رکھ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اعتماد کا رشتہ مجروح ہوا ہے، اعتماد کا بحران ہے اس وقت. یعنی لوگ حقیقت میں کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ انتہائی مجبوری میں دیتے ہیں. تو ریاست میں جب تک آپ اعتماد پیدا نہیں کرتے، جمہوریت کیا چیز ہے؟ جمہوری کلچر اصل میں اسی اعتماد کا نام ہے. دیکھیے، بادشاہوں کو بھی لگان یا ٹیکس اسی وقت ملتے تھے جب وہ لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے، ورنہ اس وقت بھی یہ ظلم ہی ہوتا تھا. تو اس ظلم اور زیادتی کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اعتماد کو بحال کیجیے. اور پھر یہ ہے کہ ریاست کا نظام جتنا شفاف ہوگا، لوگوں کو ٹیکس خرچ ہوتا نظر آئے گا، وہ محسوس کریں گے ان کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا نہیں کیا جا رہا جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، ہر چیز بالکل ٹھیک طریقے سے ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے، تو ان کے رویے میں اور ان کے طرز عمل میں اور ریاست کے ساتھ ان کے تعاون میں بھی تبدیلی آنی شروع ہوگی.
غالب صاحب، زکوٰۃ کا رمضان سے بالخصوص کیا تعلق ہے؟
اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. رمضان کا مہینہ چونکہ ایک برکت والا مہینہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی اچھا عمل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ اجر دیں گے. اس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے تعلیم بھی دی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کو مقرر کر لیجیے. اصل میں مال کی زکوٰۃ میں ایک مشکل یہ ہے، جہاں تک پیداوار کی زکوٰۃ کا تعلق ہے، جب پیداوار ہوگی آپ کو
دینی،
آج پیداوار ہوئی ہے، صنعتی پیداوار ہوئی ہے، آپ کے گھر کا کرایہ ملا ہے، کوئی اور صورت پیدا ہو گئی ہے، تو وہ تو آپ کو اسی وقت ادا کر دیں گے. لیکن مال کی زکوٰۃ، جو آپ کے پاس مال موجود ہے، اس کی زکوٰۃ کے لیے آپ کو دن مقرر کرنا پڑتا ہے.
صحیح.
یعنی آپ کو طے کرنا پڑتا ہے کہ فلاں ہوگا. جب ریاست لے گی تو وہ دن مقرر کر دے گی.
صحیح.
مثال کے طور پر انہوں نے 1 جنوری مقرر کر دی، یا بجٹ کے مہینے کی پہلی یا دوسری تاریخ مقرر کر دی، تو وہ کر سکتے ہیں. لوگوں کی اپنی ثوابدید پر ہوگا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ چونکہ برکت مہینہ ہے، تو اس وجہ سے یہ فیصلہ بدور خود انہوں نے کیا ہے. ایسا نہیں کہ دین میں رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ بنا دیا گیا ہے، یا اس میں زکوٰۃ دینا لازم کر دیا گیا ہے، یا ریاست کو پابند کیا گیا کہ اسی مہینے کی کوئی تاریخ مقرر کرے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں اجر ہے بہت سا. یعنی ایک عمل آپ کرتے ہیں تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس کی فرع کے طور پر آپ سے آپ یہ چیز لوگوں نے اختیار کر.
صحیح. گاندھی صاحب، ایک بندہ ہے جو حلال کی روزی کماتا ہے، ایک بندہ ہے جو حلال کی کماتا ہے یا حرام کی کماتا ہے، اس کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کیا دونوں شکلوں میں اللہ تعالیٰ کو زکوٰۃ چاہیے؟
یہ بات ہے کہ زکوٰۃ تو ہر حال میں آپ کو حلال کی روزی سے دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو حرام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. انہوں نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو وہ خبیث مال کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ قبول نہیں کرتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ. لیکن ریاست تو بھرن لے گی نا، اس لیے کہ جس مال کے بارے میں اس پر یہ واضح نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ سے چھین سکتی ہے یا اس کو آپ کی ملکیت سے نکال سکتی ہے، وہ تو آپ سے مطالبہ کرے گی، اس لیے عملاً ادا ہوگا. اللہ تعالیٰ کون سے مال کو قبول کرتے ہیں وہ انہوں نے قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے کہ آپ کا جائز مال ہے، طیب مال ہے، جو آپ اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہیں، اسی کو قبول کریں گے.
ठीक। अच्छा ये बताइए कि ये हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है काला बकरा या फिर काली मुर्गी और इस तरह की चीजें सदकात देने का, क्या ये किसी तहजीब का असर है या इसका कोई हकीकत से ताल्लुक
है? महज तो हम आते हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये तो असल में जो आमिल किस्म के लोग हैं उन्होंने और हम लोगों के जहनों में पैदा किए हुए हैं। ये हमारे यहाँ बाज सिफली उलूम से पैदा हुए हैं, इसका कोई ताल्लुक मजहब से नहीं है, दीन से नहीं है, किसी रवायत से नहीं है। हरगिज हरगिज कोई ऐसी बात न कुरान में है न हदीस में है। सदका जहां तक ताल्लुक है उसके बारे में भी हमारे यहाँ आमतौर पर समझते हैं कि आप इस तरीके से कोई बकरे का सर कहीं रख देंगे या आप कोई इस तरह की कुर्बानी करेंगे, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जो कुछ भी अल्लाह की राह में देते हैं वही सदका है और उसमें लोगों की जरूरियात देखनी चाहिए, यानी आज किसकी क्या जरूरत है। आपके हमसाये में एक बच्ची है जिसको घर से उठाना है, आपके हमसाये में एक बच्चा है जिसकी तालीम का बंदोबस्त करना है, आपके हमसाये में आपका कोई अजीज रहता है जिसकी कुछ दूसरी जरूरियात है, तो उन जरूरियात को पूरा करना चाहिए। यानी असल में आपको देखना चाहिए कि आपके माशरे और आपके गिर्दोपेश की तरजीहात क्या है।
ठीक,
तो ये तो मुख्तलिफ किस्म के आमिलों के सिखाए हुए टोटके टोटके हैं, इनका कोई ताल्लुक मजहब से दीन से अखलाक से तहजीब से नहीं है।
अच्छा गांधी साहब, आप कितनी अच्छी चीज अल्लाह की राह में देते हैं? जो चीज अपने लिए पसंद करते हैं वही अपने भाइयों के लिए वक्फ करते हैं, या जब वो जरूरत में है तो आपने घरों में से वो चीजें उठा के दे दी जो आपके लिए बेकार हो गई थी, आउट ऑफ फैशन हो गई थी, ये भी देखने में आया है, इसमें नीयत का कितना अमल दखल है? जो चीज आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं उसमें आपकी नीयत क्या किरदार अदा करती है?
बुनियादी किरदार। तमाम नेक अमाल में तो ये उसूल कायम कर दिया गया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी सूरह बकरा में ये वाजे कर दिया है कि जिस चीज को तुम खुद लेने के लिए तैयार नहीं होते, अगर तुम्हें दी जाए तो तुम कभी कबूल करने के लिए तैयार ना हो, तो इंसान को शर्म महसूस करनी चाहिए कि वह अल्लाह के लिए पेश करे, अपना बेहतरीन माल अल्लाह की बारगाह में पेश करना चाहिए। ये एक अलग चीज है कि आपके पास अगर कोई ज्यादा जरूरत चीजें हैं दे दें,
बिल्कुल,
लेकिन यह कि उनका देना एक और चीज है और इसी को इन्फाक समझ लेना एक बिल्कुल दूसरी चीज है। इन्फाक की रूह यह है कि वह अल्लाह के लिए हो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, बंदों की बहबूद के लिए हो, बेहतरीन माल के साथ हो, हलाल और तैयब माल के साथ किया जाए। ये इन्फाक है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। यानी दुनिया में हम बहुत से मामलात करते हैं और आम हालात में वो हमारी जरूरत भी होती है। घर में अगर कोई मिसाल के तौर पर फालतू चीजें पड़ी हुई हैं तो किसी को देंगे ना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अल्लाह के यहाँ वो इन्फाक बन जाए कि जिसको अल्लाह ताला की कबूलियत का शर्फ हासिल होता है। अल्लाह के यहाँ इन्फाक की रूह वो है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर।
बहुत शुक्रिया गांधी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, ज़कात और सदका इस मामले में नीयत कितनी अहमियत की हामिल है आपने देखा, और ये असल मकसद लोगों की मदद है, ये नहीं है कि आपसे जबरदस्ती कोई कुछ ले ले या आप वो चीजें लोगों को दे दें जो आपके लिए फालतू हैं। हमारे साथ रहिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफिज।